इस तरजमतुल बाब का उन्वान है बाबुस्वाली वल्फुतिया इंद रमील जीमारी। सवाल यानी जनरल सवाल, आम सवाल। फुतिया कोई खास मसले के बारे में फतवा, ये दो अलग अलग लफ्ज है, जहन में रखना। सवाल में आता है जनरल इल्मी बात पूछना या कोई और मालूमात हासिल करना, और फुतिया फकीह मुफ्ती साहब और फकीह साहब किसी खास मसले के बारे में जवाब इरशाद फरमावे, उसका नाम रखते हैं फुतिया। जमरात पर कंकर मारते वक्त पर अगर कोई आदमी सवाल करे, दीनी इल्मी बात मालूम करे, मसला पूछे, तो उसको जवाब दे देना चाहिए। ये है तर्जमतुल बाब का हासिल। दूसरा मकसद तर्जमतुल बाब का, अगर कोई आलिमे दीन, कोई मुफ्ती साहब इबादत में मशगूल होवे, तो इबादत की मशगूली के वक्त पर उनको शरीई मसला पूछना जायज है, और आलिम साहब और मुफ्ती साहब को चाहिए के जवाब दे देवे। इसलिए कि मसाइल ऐसी चीज है कि आदमी को पता नहीं कब जरूरत पड़ जावे, कब मसले की जरूरत पेश आ जावे। इसीलिए कोई आदमी जरूरत वाला अगर मसला पूछने आया और मुफ्ती साहब आलिम साहब फकीह साहब अपनी इबादत में मशगूल है, तो ऐसे मौके के ऊपर जवाब दे देवे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हज की इबादत की मशगूलियात के बावजूद जब लोगों ने आपसे मसाइल मालूम किए, तो आपने उस मसाइल का जवाब इनायत फरमाया। तीसरा मकसद तर्जमतुल बाब का, रमी ये जीमार ये मनासिक में से एक अहम अमल है। मनासिक में बहुत सारे अमाल होते हैं, तो उसमें रमी ये जीमार ये भी एक अहम तरीन अमल है। रमी जैसे मनासिक की मशगूली में मसाइल का सवाल कर सकते हैं। चौथा मकसद तर्जमतुल बाब का, इल्मी मशगला ये भी अल्लाह का जिक्र है। मसाइल का जवाब देना ये भी एक जिक्र है, इबादत है। अब अगर आलिम साहब मुफ्ती साहब अपनी इन्फिरादी इबादत में मशगूल हो, ऐसे वक्त कोई आदमी मसला पूछने आ गया, तो ये होगा मिनत ताअति इलत ताअति, कि एक ताअत से दूसरी ताअत में मुंतकिल होना। कि अपनी पर्सनल इबादत में मशगूल थे, अब कोई मसला पूछने के लिए आया, उसको आपने मसले का जवाब इनायत फरमाया, तो एक इबादत से दूसरी इबादत की तरफ आप मुंतकिल हुए। ये हदीस और करीब करीब तर्जमतुल बाब पहले गुजरा है, लेकिन दोनों जगह पर थोड़ा सा फर्क है। यहां आदाबे इल्म की हैसियत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह तर्जमतुल बाब कायम किया है, और उससे पहले जो गुजरा था वो हज जैसे अहम रुकन की अदायगी में शुगल के एतबार से तर्जमा कायम किया था, इसलिए दोनों तर्जमे के अंदर फर्क है, तकरार नहीं है। जी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रदी अल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जमरात के ऊपर रमी के वक्त पर, वहुवा युसअलु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसाइल के मुतालिक सवाल किए जा रहे थे। अब इंदल जमरती में दोनों एहतमाल है, एक एहतमाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरात पर रमी में मशगूल थे, और दूसरा एहतमाल ये है कि जमरात पर रमी से फारिग थे, कयाम फरमा थे। वहुवा युसअलु, और इस हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया जा रहा था। बस ये हो गया तर्जमतुल बाब से रब्त कि आप जमरात पर मौजूद है, और उस वक्त लोग आपसे मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। तर्जमतुल बाब खास है, रमीए जीमार के वक्त पर सवाल करना। रिवायत आम है कि हुजूर जमरात पर थे, चाहे रमी फरमा रहे थे या नहीं फरमा रहे थे, लेकिन हुजूर जमरात पर थे। फकाल रजुलुन, एक आदमी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने रमी से पहले नहर कर लिया, तो इरशाद फरमाया इरमी वाला हरज, रमी करो कोई हरज नहीं। قال آخر, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह हलक्त قبل ان انحر, मैंने नहर से पहले हलक करवा लिया। قال انحر ولا حرج, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहर करो कोई वांदा नहीं। फमा सुइल अन शैइन कुद्दिम वला उखिर इल्ला काल इफ़अल वला हरज, किसी चीज के बारे में सवाल नहीं किया गया जिसमें तकदीम ताखीर हुई हो, मगर आपने फरमाया इफ़अल वला हरज। पीछे अहकाम तफसील से गुजर चुके हैं। जी
قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
یہ چار پانچ ترجمۃ الباب ایسے ہیں، ہر ایک میں تقریباً خلاصہ ہے، عالم دین تواضع اختیار کرے، عاجزین کی ساری اختیار کرے۔ یہاں عنوان قائم کیا، وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، جب تم کو اللہ کی طرف سے قلیل علم ملا ہے تو تم ناز فخر تکبر کیوں کرتے ہو؟ تواضع اختیار کرو۔ ایک تو جمیع مخلوقات کو جو علم دیا گیا، جمیع انس کو جو علم دیا گیا وہ قلیل ہے مجموعی اعتبار سے، پھر انفرادی اعتبار سے تو اقل قلیل ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے تم کو اقل قلیل علم دیا گیا ہے تو تم ناز تکبر فخر کیوں کرتے؟ اس ترجمۃ الباب میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، علم کے بے شمار ابواب ایسے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کو، کسی اور مخلوق کو مطلع نہیں فرمایا، وہ علم اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ بے شمار علم کے ابواب ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ نے کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی کو وہ علم کے ابواب عطا نہیں فرمائے۔ تمام علوم مجموعی طور پر جو انسانوں کو ملے ہیں وہ قلیل ہے، لہذا انسان کو جو کچھ علم ملا ہے اس پر تواضع اختیار کرے، گھمنڈ میں نہ آ جاوے۔ ہمارے پاس چند چیزوں کا علم آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت سارے علوم کے حاملین میں سے ہیں، یہ غرور صحیح نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اقل قلیل اور معمولی ہے، تھوڑا سا ہے۔ گویا کمال تواضع اپنانے کی تاکید کی جا رہی ہے، غرور چھوڑنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جب تمہارا علم قلیل اور معمولی ہے تو تمہیں غرور چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے انسان کی معلومات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لامتناہی علم کے مالک ہے، علیم ہے، ان کے علم کے سامنے انسان کی معلومات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے سامنے تواضع، فیروتنی، عاجزی اختیار کر کے رہنا چاہیے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اس فکر میں نہ رہے کہ ساری کائنات کا علم مجھے حاصل ہو جائے۔ اسی لیے کہ کسی بھی انسان کو تمام کائنات کا علم حاصل ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ صاحب وحی جن کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم کی زیادتی کی دعا کی تلقین کی گئی تو دوسرے لوگ تو کہاں سے اس علمی مقام پر پہنچ سکتے ہیں جو مقام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. پھر بھی حضور علم کی زیادتی کے طالب ہیں, خواہاں ہیں, متمنی ہیں. معلوم ہوا علم ایک بحرے بے کنار ہے, انسان کو اس میں سے چند قطرات ملے ہیں اور مجموعے عالم انسان کو جو علم ملا وہ اپنی جگہ قلیل مقدار رکھتا ہے. لہذا انسان کو اپنی چند معلومات کے اوپر کثرت علم کا غرور آنے نہیں دینا چاہیے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. اس ترجمۃ الباب کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا, جن چیزوں کے علم سے کسی قسم کا فائدہ ہونے کی توقع نہ ہو, اس کے در پہ نہ ہو, اسی علم کے در پہ ہو جس میں کسی طرح کا فائدہ ہو. جس علم کے ذریعے سے کسی طرح کے فائدے کی توقع نہ ہو ایسے علم کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, تم کو علم کے ابواب میں سے قلیل علم ہی دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اوتی تم کے خطاب میں انبیاء بھی شامل ہے, صحابہ بھی شامل ہے. جب یہ جو جبال العلم کہے جاتے ہیں, اولین اور آخرین علم کے مالک کہے جاتے ہیں, وہ خود وما اوتی تم کے علم کے اس کے خطاب میں شامل ہے. تو اوتی تم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جمیع انبیاء کرام سب شامل ہے کہ تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل علم دیا گیا ہے. تو جب انبیاء کے علم کے لیے قلیل کی تعبیر ہو تو عام انسان کا علم تو اقل قلیل میں آئے گا, نہایت کم مقدار میں آئے گا. اسی لیے علم کی جو مقدار ہے اس پر کبھی بھی آدمی فخر اور غرور نہ کرے, تواضع اختیار کرے. اب ہمارے یہاں جو علامہ کی اصطلاح ہے یہ انسانوں کی آپسی نسبت کے اعتبار سے ہے کہ یہ انسان دوسرے چند انسانوں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے. علامہ کا مطلب فی ذاتی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ فی ذاتی ہی تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جمیع انسان علم کے اعتبار سے قلیل علم کے مرحلے پر ہے. تو یہ لفظ علامہ اس طرح کی جو نسبت ہوتی ہے وہ آپس میں چند انسانوں میں تقابل کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو چند افراد ہے اس میں یہ زیادہ علم والے ہیں, اس لیے ان کو علامہ کہا جاتا ہے. حقیقت اور واقعے کے اعتبار سے نہیں. جی
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح, وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه, لا تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسقط فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا قال نعم شبهي كذا في قرعتنا وما أوتيت.
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس درمیان کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ المنورہ کی ویران آبادی میں چل رہا تھا. مدینہ کا جو علاقہ ویرانے کا کہا جاتا ہے, خریب, غیر آباد, بنجر, ویرانہ, اس علاقے میں میں چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بعض روایت میں خریب کے بجائے حرس کا لفظ آیا ہے, کھیتی والے علاقے میں. تو شراح نے دونوں میں تطبیق دی ہے کہ مدینہ کا یہ علاقہ ایسا تھا کہ پہلے وہ ویرانہ تھا, بعد میں وہاں پر کھیتی ہو گئی تھی. یہ بھی تطبیق ہے کہ کچھ حصہ ویرانہ تھا اور کچھ حصہ کھیتی اور کاشت کا تھا, دونوں چیزیں تھیں. تو مدینۃ المنورہ کا ایسا علاقہ کہ جہاں ویرانہ اور کچھ کھیتی ہو, ایسے علاقے میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. وَهُوَ يَتَوَكَّوُ عَلَىٰ أَصِيبٍ مَعَهُ, کھجور کی شاخ جس پر پتے نہ ہو, اس کو عربی زبان میں اسیب کہا جاتا ہے, بغیر پتے کی کھجور کی شاخ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکات میں تھی اور حضور اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے, یعنی کھجور کی ایک شاخ جس کے اوپر پتے نہ ہو, اس شاخ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. فمر بنفر من اليهود, یہودیوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری. دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن مسعود یہودیوں کی جماعت پر سے گزرے, اور یہاں یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. دونوں کے درمیان تطبیق یہ دی جائے گی, آمنا سامنا ہوا. اور جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہر ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ میں ان کے پاس سے گزرا, میں ان کے پاس سے گزرا, وہ میرے پاس سے گزرے. تو آمنا سامنا ہوا, دونوں ایک دوسرے کے سامنے سے گزرے. فقال بعضهم لبعض, یہود کی بوٹی کو چین نہیں پڑتی تھی, کھجلی ہوتی تھی, کھجلی ہوتی. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہودی آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے, سلوہ عن روحی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں تو چلو نا کچھ پوچھے, اپنے نبوت کا امتحان لے, سچے نبی ہے نہیں ہے, اور سوال بھی کرو تو مشکل ترین سوال کرو, روح کے بارے میں سوال کرو. دوسرے یہودی کیا کہنے لگے, لا تسألو, ہو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں سوال کرتے ہو؟ لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ. جواب میں ایسی بات نہ کہہ دیوے کہ جو تم کو ناگوار ہو. الکٹ مار کے سوال کرنے مت جاؤ. ڈوڈائے بن کے سوال کرنے گئے نے جو ایسا جواب ملا جو تم کو ناگوار ہو تو پھر تمہاری بولتی بند ہو جائے گی. اسی لیے سوال نہ کرنے جانے میں بھلائی ہے. خاموخا سوال کرنے جاؤ مت. ایسا بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی سوال کر کے پچھتاتا ہے کہ سوال نہیں کرنے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. بہت سے معاملات میں ایسا سابقہ پڑتا ہے کہ بہت ہوشیاری مار کے پوچھنے گیا نا ناظم صاحب کو, اب بیٹھ. نہیں پوچھنے جاتے تو اچھا ہوتا, اب پوچھنے گیا ہے نا بایا نا قانون, اب بیٹھا رہے چپ چاپ. تو یہ یہودی لوگ ایسی بات کرنے لگے. سوال مت کرو. جواب کوئی ایسا آیا جس میں تمہارے لیے ناگواری ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سوال کے جواب میں ایسی بات سامنے آ جاوے جس سے ان کی نبوت کا اثبات ہو جاوے؟ یعنی تم تو ان کی نبوت کو آزمانے کے لیے سوال کرنے جاؤ کہ یہ سچے پکے نبی ہے کہ نہیں ہے, اور جواب میں ایسی بات آ جاوے کہ جس سے ان کی نبوت ثابت ہو جاوے اور تم یہود کے خلاف حجت بن جاوے. اس لیے بہت ڈور ڈائے بن کے پوچھنے جانے جیسا ہے نہیں, بیٹھے رہو, کچھ کچھ کرنے مت جاؤ. لیکن یہودیوں کی فطرت. فقال بعضهم, بعض یہودی کہنے لگے, لَنَسْأَلَنَّ, ضرور سوال کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, پوچھ کے رہیں گے, جو نہ ہو سوال کر کے رہیں گے. یہ دوسرے یہودیوں کو خیال آیا ہے سوال تو کرنا ہی کرنا ہے. فقام رجل منهم, یہودیوں کا ایک آدمی پوچھنے کھڑا ہوا. فقال یا ابوالقاسم, یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے, کنیت سے ہی پکارتے تھے. مسلمان یا رسول اللہ کہتے تھے, مشرکین یا محمد کہتے تھے. یہ یہودیوں کا عرف تھا. تو انہوں نے اپنے محاورے کے مطابق یا ابوالقاسم کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا. مروح, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو روح کیا چیز ہے بتلاؤ. فسکت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت برتا, خاموشی برتی. فقلتو, یہ فقلتو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل دل میں کہا. قلتو یعنی میں نے اپنے دل دل میں کہا. اور یہ کہنے کی وجہ یہ کہ جب ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت پر جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت نظر آنا شروع ہو گئی. نزول وحی کے وقت پر آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, آپ چہرے انور کو ڈھانک لیتے تھے, سخت سردی میں پسینہ ہو جاتا تھا, جھاڑے کی کیفیت ہو جاتی تھی. تو جب ان یہودیوں نے سوال کیا تو آپ کے چہرے انور کے اوپر وحی کے آثار نظر آنے لگے. تو وہ وحی کے آثار دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں, انہو یوحا الیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جا رہی ہے, وحی کا نزول شروع ہوا ہے. کہ ادھر ان یہود بے بہبود نے سوال کیا اور ادھر وحی کا نزول بھی شروع ہوا ہے. فقم تو میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلا عنہ, جب حضور کے اوپر سے نزول وحی کی کیفیت دور ہوئی, یعنی جو ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی وہ کیفیت دور ہوئی اور حضور عام معمول کے ہو گئے. وحی کے وقت پر جو آپ کی ایک خصوصی کیفیت ہوتی تھی وہ خصوصی کیفیت دور ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول پر آ گئے. فلم من جلا انہ, تو حضور نے وحی سنائی جو اس وقت نازل ہوئی تھی. کیا وحی سنائی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ یہود بے بہبود آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, تو ان کو جواب میں کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم کو معمولی سا ہی تو علم دیا گیا ہے. بس یہ ہو گیا ترجمت الباب سے رب. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, کہ جمیع انسان کو جو علم اللہ کی طرف سے عنایت ہوا وہ قلیل ہے, لہذا انسان اپنے علم کے اوپر فخر نہ کرے, تکبر نہ کرے, غمن غرور نہ کرے, بلکہ اپنے آپ کو تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھے. قال عامش, امام عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہی قضا فی قراءتنا وما اوت العلم الا قلیلا, یعنی ایک قراءت وما اوت العلم بھی آئی ہے, لیکن یہ قراءت سبا متواترہ میں نہیں ہے, غیر متواترہ قراءت میں ہے. اب یہاں چند امور ہے حدیث شریف کے متعلق. پہلا اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت کے اندر جو سوال ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, بخاری شریف کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, گویا یہ سوال جواب ہجرت کے بعد کے ہیں, مکی زندگی کے نہیں ہیں. چونکہ صاف لفظ ہیں فی قریب المدینہ, مدینہ کے ویرانے میں ہم چل رہے تھے, گویا یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. جبکہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال جواب مکی زندگی سے متعلق ہے, قبل از ہجرت کا یہ واقعہ ہے, جس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا تو مکہ کے کافروں میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جو کچھ سنجیدگی رکھتے تھے, صحیح سمجھ رکھتے تھے. وہ آپس میں مذاکرہ کرنے لگے, یہ محمد ابن عبداللہ جس کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، اس نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ہمیں ان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا. اب وہ اچانک ایک دم جھوٹ بات بولے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. وہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کسی قدر تو ان کی بات میں سچائی ہوگی. جو شخص 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، کیا وجہ ہوئی کہ وہ اچانک جھوٹ بولے؟ بات میں کچھ تو دم کم ہوگا ان کی بات میں. لہذا ان کی بات کا ہم ایک دم سے انکار نہ کریں. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کے دعوے کو جانچنا چاہیے کہ صحیح دعویٰ ہے کہ غلط دعویٰ ہے. تو کہا ہم کیسے جانچیں گے؟ یہ تو امی لوگ تھے مکہ کے عرب کے، جن کے پاس علم نہیں تھا. اس زمانے کے اندر یہود کے علم کا بڑا ہوا تھا، چونکہ یہود سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم رکھتے تھے، تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کے علوم یہود کے پاس تھے. اور یہود مدینہ منورہ میں آباد تھے، تو مکہ والوں نے آپس کے مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم اپنا ایک وفد مدینہ یہودیوں کے پاس بھیجتے ہیں، جو بڑے ذیل لوگ ہیں، اور ان سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، ہم ان کے دعوے کی تصدیق چاہتے ہیں. لہذا مکہ کے مشرکین کا ایک وفد باقاعدہ سفر کر کے مدینۃ المنورہ گیا، یہود سے ملاقات کی، صورت حال بتلائی. تو یہودیوں نے کہا ہم تم کو 3 سوال بتلاتے ہیں، مدعی نبوت کو جا کر کے تم یہ سوالات کرو. اوپر سے یہود نے یہ کہا اگر 3 سوال کے جواب دے دیوے تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. 3 سوال کے جواب نہ دیوے تو بھی اللہ کے نبی نہیں ہیں. 2 سوال کا جواب دیوے اور 1 سوال کا جواب نہ دے پائے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہے. یہ یہود مدینہ نے مکہ کے وفد کو 3 سوالات سکھلائے. یہ مکہ کے وفد کے لوگ خوشی خوشی مکہ المکرمہ واپس آئے، خوشی اس بات کی کہ یہود نے ہم کو 3 سوالات سکھلا دیے، ہم 3 سوال کے بارے میں دریافت کریں گے، اب فیصلہ ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. تو ان کو خوشی اس بات کے اوپر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اب واضح اور ڈو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے یا اللہ کے نبی نہیں ہے. اس لیے ان کو بڑی خوشی تھی اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 3 سوالات کیے. 1 سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا، دوسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا اور تیسرا سوال روح کے متعلق تھا. یہ تین سوالات. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ روح والے سوال جواب کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے. بظاہر دونوں روایت میں تعارض ہو گیا, اسی لیے بعض حضرات نے اس کا ایک بہترین جواب یہ دیا ہے, نزول متکرر, یعنی یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی. اولاً مکہ والوں نے یہود سے حضور کی نبوت کو جانچنے کے لیے جو سوال معلوم کروائے اس کے جواب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اول موقع وہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے یہود مدینہ سے کچھ سوالات معلوم کرائے, اور وہ سوالات انہوں نے حضور سے پوچھے اور اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی. یہ اول موقع تھا ہجرت سے پہلے. اس موقع پر بھی اصل سائل تو یہود ہے اور مکہ والے تو صرف نقال ہے, اس لیے کہ وہ تو امی لوگ ہیں, ان کو کہاں علمی سوال معلوم ہوں گے. انہوں نے یہود کے سکھانے کے اوپر نقالی کرتے ہوئے سوال پیش کیے. تو ہجرت سے پہلے بھی ایک موقع پر یہ سوال جواب ہو چکے, اور اس وقت بھی اصل سائل تو یہود ہی تھے, لیکن یہود نے یہ سوالات سکھلائے مشرکین کو اور مشرکین نے یہ سوال حضور سے کیے. پھر ہجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ مدینہ کے ویرانے میں چل رہے تھے, اور وہاں پر یہودیوں نے حضور کو دیکھ کر کے یہ سوال کر ڈالا, اور پھر اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی. تو نزول متکرر. اب نزول متکرر قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہوا ہے, تو اس کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں. نمبر ایک, سورت یا آیت کی اہمیت کو بتلانا, یعنی ایک ہی سورت ایک ہی آیت دو دو مرتبہ نازل ہوئے, قبل از ہجرت بعد از ہجرت, تو یہ اس سورت اور آیت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کو لے لو, قبل از ہجرت بھی نازل ہوئی بعد از ہجرت بھی نازل ہوئی, اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ دو دو مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی. نمبر دو, ذہن کو ملتفت کرنا. کیا ملتفت کرنا ذہن کو؟ کہ اگر کسی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب ایک آیت جو پہلے نازل ہو چکی ہے وہی آیت دوبارہ نازل ہو رہی ہے, اور حضور کو اللہ تعالی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو سوال آپ کے سامنے ہوا ہے اس سوال کا اگر جواب مطلوب ہے تو فلاں آیت جو نازل ہو چکی ہے اس میں غور کرو, ان کا جواب بن جائے گا. یہ ہے نزول متکرر کی دوسری غرض کہ ایک مرتبہ ایک آیت نازل ہو چکی ہے. آئندہ کبھی کوئی مسئلے کے بارے میں سوال ہوا تو آیت دوبارہ نازل ہوئی اور دوبارہ نازل کر کے ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے تازہ ترین سوال پیش آیا ہے نا, وہ تازہ ترین سوال کا جواب کہاں ڈھونڈو, وہ جو پہلے آیت نازل ہو چکی ہے اس میں تلاش کر لو, جواب مل جائے گا. ایک اور بات اس میں یہ بھی تھی کہ یہی سوال مکی زندگی میں ہو چکا اور جواب اللہ کے یہاں سے نازل ہو چکا, مدنی زندگی میں دوبارہ یہی سوال ہوا یہودیوں کی طرف سے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ جب یہی سوال دوبارہ ہوا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ جواب آوے. کہ ایک تو یہ سوال مکی دور میں ہوا تھا, اس کا جواب آیا تھا, اب دوبارہ یہ سوال ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے تفصیلی جواب آوے. چونکہ مکی زندگی میں اجمالی جواب تو آ چکا تھا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اجمالی جواب آ چکا تھا. اب مدنی زندگی میں جب یہ سوال آیا تو حضور کو یہ اندازہ تھا کہ اس مرتبہ جب دوسری مرتبہ سوال ہوا ہے تو امکان ہے کہ مزید تفصیلی جواب آوے, اس لیے حضور نے وحی کا انتظار فرمایا. لیکن وحی میں اشارہ آ گیا کہ کوئی نئی بات جواب میں آنے والی نہیں ہے, وہی بات جو مکہ والی ہے اسی کو دوہرا دو, جواب میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جو سوال تھا اور اس پر جو جواب آیا تھا وہی برقرار ہے, اس میں کسی قسم کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی زندگی میں جب دوبارہ سوال ہوا تو انتظار کرنا اس غرض سے تھا کہ جب یہ سوال دوسری مرتبہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جواب میں مزید تفصیلات نازل ہو جاوے. لیکن آیت کا مقرر نزول کر کے بتلا دیا گیا کہ اس میں کوئی مزید اضافہ ہونے والا نہیں ہے, جو جواب ایک ہے وہی فائنل ہے, لہذا وہی جواب ان مکہ والوں کو سنا دو, ان کو آیت پڑھ کے سنا دو. دوسری بات یہ ہے ایک اہم مسئلہ کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, سوال کا مقصد کیا تھا؟ چاہے سائل یہود ہو یا یہود کے سکھانے پر مشرکین مکہ ہو, کیا منشا تھا سوال کا؟ نمبر ایک, روح سے مراد ہے روح حیوانی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی روح حیوانی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو جواب کیا آیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ اللہ کے حوالے ہیں, اللہ کے حکم سے آتی جاتی ہے. تمہارے پاس علم قلیل ہے, تم روح کی حقیقت سمجھ پاؤ گے نہیں. نمبر دو, ملائکہ کی ایک قسم مراد ہے روح کے ذریعے سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, روح بول کر کے مراد ہے ملائکہ کی ایک قسم جن کی بہت ساری زبانیں بتلائی جاتی ہے. ملائکہ کی اس نوع کو روح کہا جاتا ہے. وہ جو ملائکہ کی ایک خصوصی نوع ہے ان کے بارے میں یہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ملائکہ کی وہ خصوصی قسم جن کی زبانیں بہت ساری ہے, عجیب و غریب قسم کے وہ فرشتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. نمبر 3, روح سے مراد ہے وہ ملائکہ جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں. ملائکہ کی ایک نوع ایسی ہے جو انسانی شکل کے اندر ہے. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کا مطلب ہے یہ لوگ آپ سے ملائکہ کی اس نوع کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو عام طور پر انسانی شکل میں رہتے ہیں. نمبر 4, روح اللہ کا ایک عظیم فرشتہ ہے. تمام مخلوقات کے بقدر عظیم فرشتہ ہے. جس کی عجیب عجیب تفصیلات آئی فضائل اعمال میں بھی, فضائل رمضان میں حضرت نے روح کے بارے میں بہت سے اقوال نقل کیے کہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہے. اتنا بڑا وہ ایک فرشتہ ہے روح نام کا. تو تمام مخلوقات کے مقابلے میں عظیم المرتبت ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح ہے, اس کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, پانچویں قسم, پانچویں بات, روح فرشتے کی ایک خاص قسم ہے. ملائکہ ہی کی ایک قسم ہے اور یہ قسم ایسی ہے کہ وہ دوسرے ملائکہ کو دیکھتے ہیں لیکن دوسرے ملائکہ ان کو نہیں دیکھتے. یہ عجیب قسم ہے یہ ملائکہ کی. ہے ملائکہ, وہ دوسرے ملائکہ کو دیکھتے ہیں لیکن دوسرے ملائکہ ان کو نہیں دیکھ پاتے. اس نوع ملائکہ کا نام ہے روح. نمبر 6, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. نمبر 7, بعض حضرات کہتے ہیں کہ جبرائیل امین مراد ہے چونکہ ان کا لقب بھی روح ہے. نزل به الروح الامین. نمبر 8, بعض لوگوں نے روح بول کر کے قرآن مراد لیا ہے. تو اب مطلب کیا ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, جو قرآن وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس قرآن کی حقیقت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ تمام امکانات لفظ روح کے بارے میں شرائے حدیث نے لکھے ہیں. بعض حضرات کا یوں کہنا ہے کہ تورات میں ایک عبارت تھی کہ روح بنی آدم اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، یہ عبارت تورات کے اندر تھی. اسی لیے یہود جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تورات کی عبارت میں صراحتاً موجود تھا. اس لیے تورات کی عبارت کی روشنی میں ان یہودیوں نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سوال کرو کہ جس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور تورات میں واضح موجود تھا کہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے کہا کہ یہی سوال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، پوچھ لو ان کو کہ روح کیا ہے، پتہ چل جائے گا وہ کیا جواب دیتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس سوال کا انتخاب کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو جواب آ گیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اب اس کو سمجھنا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کو.